الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں کوئی جلسہ نہیں کوئی خاص موضوع نہیں آپ حضرات کی زیارت ملاقات کے مقصد سے حاضری اسی کے ضمن میں احباب نے یہ مختصر پروگرام رکھا تو ایک بات ذہن کے اندر آئی، سوچا کہ وہ عرض کی جائے اور پھر اس پر غور کیا جائے۔ قاعدہ یہ ہے، اس انسانی فطرت کا، کہ جو قوم اپنا محاسبہ کرتی ہے اس کو ترقی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ محاسبے کے نتیجے میں ترقی کا راستہ کھلا رہتا ہے، اور اگر کوئی قوم، ملت اپنا محاسبہ چھوڑ دے، ان کے اندر بے حسی آ جائے، احساس ختم ہو جائے، تو پھر ایسی قوم کا ترقی کا راستہ رک جاتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ آج دنیا کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، جن مراحل سے گزر رہی ہے، اور بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جن مصائب اور جن مشکلات سے گزر رہی ہے، دوچار ہو رہی ہے، اس کا شکوہ ہم سب کی زبان پر ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے، اللہ نے وہ نعمت ہم کو عطا فرما رکھی ہے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی کا فیصلہ اور کامیابی کی بشارت سنا رکھی ہے، وہ ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم، جو حدیث میں نے سنائی آپ کو، یہ مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، کامیاب فرماتا ہے، انہیں ترقی عطا فرماتا ہے، انہیں چمکاتا ہے، اللہ انہیں روشن فرماتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی فرما دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ صفت رکھی کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کامیابی عطا فرماتا ہے، تو ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے پھر آخر ہمیں کامیابی کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہے، اور ہم کیوں پریشان ہیں، اور پریشانیاں تو آتی ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن جسے کہا جاتا ہے کہ امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اپنا۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہم بڑوں کے حالات کو دیکھیں اور ان کے جو صفات اعلیٰ ہیں، جن صفات کی بنا پر، جن احوال و افعال اور اخلاق و کردار کی بنا پر وہ بلند و بالا ہوئے، اللہ نے ان کا نام روشن فرمایا، دنیا ان کے قدموں کے اندر جھک گئی، تو آخر وہ ان کے کیا حالات تھے، کیا صفات تھیں، اور ہمارے اندر وہ کیا کمی آ گئی، کیا کوتاہی ہمارے اندر آ گئی کہ جس کی بنا پر ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ نے اس عظیم کتاب، عظیم نعمت قرآن کریم کی صفت بیان فرمائی، ہدل للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں قرآن کریم کی ایک صفت خاصہ، اس کا کتاب ہدایت ہونا، اس کو بیان کیا گیا، تو یہاں عموم رکھا گیا ہے، حضرات مفسرین کے بیان کے مطابق یہاں عموم رکھا گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے، ہدل للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں مومنین کی قید نہیں لگائی، متقین کی قید نہیں لگائی، ایک جگہ فرمایا ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، چونکہ متقی اور ایمان والے اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے فرمایا۔ لیکن اصل اس کتاب کے اندر صفت کیا ہے، اور اس کتاب کو نازل کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالی شانہ نے اس وصف کو جب بیان کیا اور ظاہر فرمایا، تو یہ فرمایا ہدل للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس اللہ کی نعمت سے ہدایت حاصل کرے یا ہدایت حاصل نہ کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے اللہ نے سب لوگوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے. سورج نکلتا ہے سب کے فائدے کے لیے نکلتا ہے، دریا بہتا ہے سب کے فائدے کے لیے بہتا ہے. بہت سے لوگ اس دریا کے پانی سے، اس فیضان قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ لوگوں کا اپنا عمل ہے، ورنہ اللہ نے دریا اس لیے جاری فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. ہدل الناس. چنانچہ دوستو، ہدایت قرآن کی ہدایت پھیلی اور ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی برکت سے حضرات صحابہ کو ہدایت ملی، تابعین کو ہدایت ملی، تبع تابعین کو ہدایت ملی. ہر زمانے میں اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. کیسی ہدایت ملی؟ جس ماحول کے اندر اور جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، نزول قرآن سے پہلے وہاں کا عرب کا معاشرہ اور ان لوگوں کے احوال اور حالات نہایت خراب تھے. ہر قسم کی برائیاں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، معلوم ہے آپ کو. بس اس کا ایک مجھے خاکہ پیش کرنا مقصد ہے، تفصیلات میں نہیں جانا. ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، سرقہ، چوری، ڈاکہ، زنی، زنا، شراب خوری، قمار، جوا، ظلم، ناحق قتل، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ لینا وغیرہ، ہر قسم کی برائیاں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی. اپنے اعمال اور اپنے کردار کے اعتبار سے وہ معاشرہ برا معاشرہ شمار ہوتا تھا، وہ لوگ ان افعال کے اعتبار سے برے لوگ شمار ہوتے تھے. ایسے ماحول میں اور ایسے معاشرے کے اندر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور قرآن کی ہدایت پھیلی، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی لوگ ابھی کچھ وقت پہلے جو اس زمانے کے برے لوگ شمار ہوتے تھے اور انتہائی سنگین معاصی اور جرائم کے اندر مبتلا تھے، جب قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل کی اور انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے حالات کے بارے میں غور کیا، قرآن کی روشنی پھیلی، تو ان حضرات کے اندر ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی، ان کی زندگیوں کا رخ ایسا پلٹا کہ اللہ نے پھر ان کے ایمان کی شہادت دی، ان کے ایمان کی شہادت دی، ان کے اعمال کی شہادت دی، ان کے اخلاق و کردار کی شہادت دی، ان کی عفت اور پاک دامنی کی اللہ نے شہادت دی. قرآن نے، جب انہوں نے، ان حضرات نے قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھا اور سنا، تو قرآن نے ان کے ایمان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے صحابہ کے ایمان کو نمونہ بنا دیا. اللہ کا پاک ارشاد ہے، فا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر ایسا ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے، تم سے مراد ہیں حضرات صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر ایسا ایمان لے آئیں جیسا تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کون لوگ؟ قیامت تک آنے والی انسانیت، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے، نمونہ بتایا جا رہا ہے، ایک معیار بتایا جا رہا ہے، ایک کسوٹی بتائی جا رہی ہے ایمان کی۔ اپنے ایمان کو اگر تم اس کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا چاہتے ہو، تو کیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے؟ جیسا ایمان صحابہ کا تھا، حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ قرآن کی آیت بھری ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، انہوں نے قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا فرما دی۔ اس کے بہت واقعات ہیں، ایک واقعہ حدیث شریف کا میں آپ کو سناتا ہوں، کیسا انقلاب ان حضرات کے اندر آیا، کیسی ہدایت پھیلی۔ یہ واقعہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر آیا، مکی زندگی کا واقعہ، مکی زندگی کا، مکی زندگی۔ آپ حضرات سب الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، سنتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، تو اہل مکہ اور مکے سے باہر کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہی لوگ جو آپ کے اس دعوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، افضل اور برتر کہا کرتے تھے، یہی لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چند اہل ایمان جو ایمان کی دعوت میں شامل ہو گئے تھے، ان کے مخالف ہو گئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف باتیں کہی گئیں، تبصرے کیے گئے۔ بعض نے کہا الیاذ باللہ، حضور آپ علیہ السلام کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آپ کاہن ہیں، نجومی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، اور کچھ نے کہا الیاذ باللہ کہ آپ مجنو ہیں، پاگل ہیں۔ مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ضماد، حدیث کے اندر قصہ آیا۔ ضماد کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا تو میں نے یہاں اہل مکہ کی زبان سے سنا کہ یہاں ایک شخص ہیں، محمد ان کا نام ہے، اور انہیں جنون یعنی پاگل پن کی بیماری ہے، الیاذ باللہ۔ یہ ضماد خالی ذہن تھے، اور یہ جنون کا ایک منتر جانا کرتے تھے، ایک منتر، کچھ کلمے، الفاظ کہیے ان کو یاد تھے، وہ الفاظ پڑھ کر یہ جھاڑ کرتے، دم کرتے، اس سے جنون ختم ہو جاتا۔ کہتے ہیں ضماد کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور میں نے یہاں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی ہیں اور انہیں جنون کی بیماری ہے، تو میں نے یہ سوچا اپنے دل کے اندر کہ اگر وہ مجھے مل جائیں اور میں ان کے اوپر یہ منتر پڑھ کر دم کروں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق یہ ہوا، ضماد کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ جی مجھے جنون کا ایک منتر آتا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اس بیماری کا کچھ اثر ہے، آپ کہیں تو وہ منتر میں آپ کے اوپر پڑھوں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو شفا دے دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اہل مکہ کی باتوں سے متاثر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور پڑھنا چاہا، یہی تک پڑھا تھا، ضماد نے کہا اعد علیہ اولئک الکلمات کہ جی یہ کلمات اور یہ کلام جو آپ نے ابھی پڑھا، قرآن پاک کے آیات سے ہی یہ کلمات ماخوذ ہیں، اسی کا مفہوم ہے، تو کہا کہ یہ کلمات جو آپ نے ابھی پڑھے یہ ذرا مجھے دوبارہ سنائیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ضماد نے جب یہ کلمات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تو ضماد کے دل کی کایا پلٹنے لگی۔ پاک کلام، پاک نبی اور پاک نبی کی پاک زبان سے نکل رہا ہے تو وہ اثر کیسے نہیں کرے گا۔ کہا کہ جی یہ کلمات ایک مرتبہ آپ مجھے اور سنائیے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ضماد اس کلام کو سن رہے ہیں اور ان کے دل میں ایک ہلچل پیدا ہو رہی ہے، ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، اپنے دل کی کایا پلٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انتہائی لذت اور فرحت اور مسرت ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے پھر تیسری مرتبہ درخواست کی کہ جی ایک مرتبہ یہ کلمات آپ مجھے اور سنائیے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ضماد حیران رہ گئے۔ ضماد نے کہا لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرا وقول الشعرا فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر، کہ جی میں نے اپنی زندگی میں کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن اس جیسا کلام، جو مبارک کلام آپ نے سنایا، جو بابرکت کلام آپ نے پیش کیا، جس نے میرے دل کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی، ایک انقلاب برپا کر دیا میرے دل کے اندر، ایسا پاک کلام میں نے میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ کلمات اور یہ کلام اپنی گہرائی، اپنی معنویت، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سمندر کی گہرائی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فہاتی یدک کئی ابائیہ کا علی الاسلام، یہ سب ان لوگوں کی بکواس ہے، آپ برحق ہیں، آپ کا کلام برحق ہے، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں آپ کے دست مبارک پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ دوستو، ہدل للناس یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی، بہت بڑی اللہ تعالی شانہ کی نعمت ہے، اس سے کامیابی ملی، ہدایت ملی، کیسی کیسی ہدایت ملی، صحابہ کو بھی ہدایت ملی، اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا اور کامیابی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیسی تبدیلیاں لوگوں کے اندر آئیں، ایک مشہور واقعہ وہ بھی آپ کا غالباً سنا ہوا، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ڈاکوؤں کے سردار تھے، محض ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ان کے حالات میں ہے، پہلے حالات میں ہے کہ چیلنج کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، تو ایک گھر والوں کو چیلنج کیا، آج کی رات میں ہم تمہارے یہاں ڈاکہ ڈالیں گے، گھر والے پریشان لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو آپس میں طے کیا، مشورہ کیا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، جہاں اسباب کام نہیں کرتے، جہاں تدبیریں کام نہیں کرتی دوستو، اس سے آگے کیا کام، چیز جو کام کرتی ہے وہ یہ دعا کام کرتی ہے، اللہ کی طرف توجہ یہ کام کرتی ہے، لیکن ہم لوگوں کا اس طرف دھیان کم ہو گیا ہے، ہمارا کوئی عزیز قریب بیمار ہوتا ہے، ہم اس کے لیے اچھے سے اچھا علاج، اچھے سے اچھے ہاسپیٹل میں کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہمیں اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دعا کی برکت سے، دعا کی وجہ سے تدبیر میں اور اسباب میں کامیابی ڈال دی جاتی ہے۔ آج یہ دوسرا موضوع ہے دوستو، لیکن میرا کوئی موضوع متعین نہیں، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، بس افہام و تفہیم کی باتیں ہیں۔ آج ہمارے اندر جو تنزلی پائی جاتی ہے، اس تنزلی کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہو گیا ہے کہ ہماری توجہ دعا کی طرف کم ہو گئی، ہم نے سب کچھ اسباب اور مادیت کو سمجھ لیا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے بڑے اسباب بھی اختیار کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر، سب سے پہلا غزوہ اسلام کا، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، 313 ہتھیار نہیں، سواری نہیں، بدر مقام مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کے پاس سواری بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، کھانے کے لیے پورا غلہ بھی نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ادھر مشرکین کی طرف سے ایک بڑا قافلہ جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہے اور ہر طرح کے اسباب ان کے پاس مہیا ہیں اور موجود ہیں اور انتہائی طاقت ان کے پاس موجود ہے، ان مٹھی بھر ایمان والوں کے مقابلے کے لیے بدر کے اندر جمع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو بھی اختیار فرمایا، تفصیل بتانا مقصد نہیں، بس نتیجہ نکال رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو بھی اختیار کیا، مدینہ طیبہ سے چل کر بدر تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کو بھی لے گئے، اور آپ سے جتنے اسباب کے درجے میں جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کی، لیکن مقابلہ بہت کمزوری والا مقابلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبح میں جنگ ہونی تھی، اس سے پہلی جو رات تھی اس رات میں ہم کا ہر آدمی سو گیا تھا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے سامنے دعا میں، توبہ میں، استغفار میں، الہا وزاری کے اندر گزاری، کبھی قیام کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے ماننے والے چند ہیں، مٹھی بھر ہیں، یا اللہ مشرکین کا، مخالفین کا ایک لشکر جرار ہے، یا اللہ یہ تیرا نام لینے والے ہیں، یا اللہ یہ تیرے ماننے والے ہیں، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یا اللہ تو اپنی نصرت اور مدد نازل فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، آپ کے بدن مبارک پر چادر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استغراق کا، اللہ کی طرف توجہ کا یہ عالم تھا، اس الہا وزاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر آپ کے مبارک کاندھوں سے پیچھے گر گئی، اور لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ مدد فرما۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی حالت کو دیکھا تو کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حسبک الان فقد الححت علی ربک، کہ جی بس کیجئے، آپ نے اپنے رب پاک پروردگار کی بارگاہ میں بہت الہا کر لیا، بہت زاری کر لی، یعنی امید ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ دوستو، اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ وہی جنگ الحمدللہ قیامت تک آنے والی امت اور اسلام کی ترقی کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ ہمارے بڑوں نے دعا کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرایا، ہماری توجہ اس طرف کم ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑے راتوں کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال، اللہ حفاظت فرمائے، جرائم کی، معاصی کی، نافرمانیوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ کے سامنے رونے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ فضیل بن عیاض نے چیلنج کیا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ طے کیا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اوپر کی منزل میں ان کی ایک بچی اور لڑکی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی، فضیل بن عیاض اپنے گروہ کے ساتھ آئے، اوپر پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ حملہ کرنے سے پہلے اور ڈاکے کا عمل شروع کرنے سے پہلے جب قرآن کی آیات کی آواز انہوں نے سنی تو ٹھہر گئے۔ بچی کی زبان پر یہ آیت تھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کو سن کر ان کے دل پسیج جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور ان کے کانوں کے اندر یہ آیت کریمہ پہنچی تو فوراً ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بلا ربی قد آن، اے میرے پروردگار، میرے لیے وہ وقت آ گیا، تیرا پاک کلام سن کر میرا دل نرم پڑ گیا، تیرا پاک کلام سن کر میرا دل پسیج گیا، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری حالت کو درست فرما۔ ایسی سچی پکی توبہ کی، ایسی سچی پکی توبہ کی اور اللہ کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوئے کہ ولی اللہ بنے۔ ڈاکوؤں کے سردار تھے لیکن جب اپنی حالت کو بدلا تو پھر اولیاء اللہ کے سردار بن گئے۔ ہم لوگوں کا جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس کا جو شجرہ ہے، اس میں باقاعدہ فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کے سرداروں میں فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے۔ دوستو، تو لوگوں نے اس قرآن سے اپنی حالتوں کو بدلا ہے۔ ایک آیت سن کر ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، سارا قرآن پڑھ کر اور سن کر بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں فارس اور روم، جن کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور ان کے بعد والے حضرات نے یہ طے کیا کہ ہمیں جو کامیابی ملے گی وہ اس قرآن کی برکت سے ملے گی۔ اس کو مضبوطی کے ساتھ لے کر اپنا انہوں نے مقتدا بنایا، قرآن کو اس کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بنایا۔ اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ فارس و روم کی طاقتوں کو اللہ تعالی شانہ نے جھکا دیا، ان کی دولت کو صحابہ کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ ایسی کامیابی کا ذریعہ دوستو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ذریعہ ہمارے پاس موجود رہے گا۔ لیکن فرق کیا ہو رہا ہے؟ فرق یہ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنی عادت بتائی، قرآن کریم کے اندر ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو بدلنا نہ چاہیں۔ جب تک آدمی ارادہ نہیں کرے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے گا اور ان کے اندر بے حسی آ جائے گی، احساس ختم ہو جائے گا، اللہ ایسی قوم کے حالات کو نہیں بدلا کرتا۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ ورنہ دوستو، بڑا بڑوں کے زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔ ایک اور مختصر واقعہ سنا کر میں اپنی بات کا نتیجہ نکال کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے کمال درجے کا اخلاص عطا فرمایا، ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے ان سے ہدایت کا کام لیا۔ ہمارے اکابر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو علم کا پہاڑ تھے اور عمل کا بھی پہاڑ تھے، اللہ نے کمال درجے کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا تھا، ان کے علم ظاہری کا بھی فیضان، ان کے علوم باطنیہ کا بھی فیضان سارے عالم کے اندر پہنچا۔ دارالعلوم دیوبند میں چھٹی ہوئی، یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، لاہور پاکستان، وہاں حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی، مجلس میں بہت سے لوگ آتے، ہر قسم کے لوگ آتے، علمی باتیں بھی ہوتی، روحانی باتیں بھی ہوتی، بہت سے لوگ اپنے علمی سوالات بھی پیش کیا کرتے تھے اور حضرت ان کا تسلی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال جو مانے ہوئے شاعر تھے، ابتدا میں ان کے مزاج میں آزادی تھی اور علماء اہل اللہ کے کوئی زیادہ قائل نہیں تھے۔ ان کے ایک دوست تھے، وہ شاہ صاحب کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ان کے دوست نے علامہ اقبال سے بھی کہا کہ بھئی شاہ صاحب دیوبند سے آئے ہوئے ہیں، ان کی مجلس ہوتی ہے، آپ بھی وہاں چلو، لیکن نہیں گئے۔ دوست نے پھر کہا، اور اب کی مرتبہ تاکید کے ساتھ کہا، کہ دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے ہو، آخر وہاں جانے میں تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تو پھر مجلس کے اندر پہنچے، بیٹھے، شاہ صاحب کی مجلس کے اندر بیٹھے تو فیض شروع ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ حضرات، ان کے اندر اخلاص، خوف الہی، خشیت الہی، تقوی، دیانتداری اس درجے کی تھی کہ ان کا قلب مزکا اور مصفہ تھا۔ آپ کہیں چراغ روشن کر دیں، اندھیرے گھر میں چراغ جلا دیں، چراغ جلانے سے پہلے وہاں کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جب چراغ جلا دیا تو وہاں روشنی پھیل جاتی ہے، وہاں کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، غرضے کے فیض شروع ہونے لگتا ہے۔ تو شاہ صاحب کا ذہن منتقل ہوا، علامہ اقبال کے دل کے اندر آیا کہ شاہ صاحب کی مجلس کا رنگ تو کچھ ایسا سمجھ میں آتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام کی مجلس کا حال بتایا، کَأَنَّا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ایسی مجلس آپ علیہ السلام کی ہوتی تھی۔ یعنی صحابہ آپ کی مجلس میں بہت اطمینان، سکون کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے مجلس کا حال دیکھا، لوگوں نے کو دیکھا، کوئی کچھ معلوم کر رہا ہے، کوئی کچھ معلوم کر رہا ہے، تو شاہ صاحب نے بھی ایک سوال، علامہ اقبال نے بھی شاہ صاحب سے ایک سوال کیا کہ حضرت زمان کیا ہے، مکان کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت نیوٹن نے تو اس بارے میں ایسا لکھا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیوٹن نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں لکھا، بلکہ علامہ عراقی کا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، وہاں سے مضمون لے کر انہوں نے لکھا ہے۔ اب علامہ اقبال حیران رہ گئے کہ حضرت تو بہت دور کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے معلوم کیا کہ حضرت کون ہے علامہ عراقی، کیا ہے ان کا رسالہ۔ حضرت شاہ صاحب نے کچھ تعارف کرایا علامہ عراقی کا اور بتایا کہ وہ رسالہ میرے پاس دیوبند میں موجود ہے۔ بہرحال شاہ صاحب مانوس ہونا شروع ہو گئے اور مجلس میں آنے لگے، آتے رہے۔ جب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب علامہ اقبال حضرت سے مانوس ہو گئے ہیں، تو حضرت شاہ صاحب نے علامہ اقبال کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ وہ جماعت احمدیہ یعنی غلام احمد قادیانی کی جماعت سے جڑے ہوئے تھے۔ اس طرف اشارہ کیا حضرت شاہ صاحب نے کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں۔ علامہ اقبال وہاں سے اٹھے اور اس جماعت سے انہوں نے استعفیٰ دیا، توبہ کی، اور پھر حضرت کی مجلس کے اندر آئے اور حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت جو کانٹا آپ کو کھٹکتا تھا اسے نکال کر آ گیا۔ تو حضرت شاہ صاحب نے علامہ اقبال کے قلب کی طرف توجہ کی، تو حضرت علامہ اقبال نے اپنے قلب میں ایک عجیب تبدیلی، ایک عجیب کیفیت انہوں نے محسوس کی، ایسی روشنی اور ایسے انوارات انہوں نے محسوس کیے کہ اس سے پہلے ان کا قلب اس کیفیت سے نا آشنا تھا، تو پھڑک اٹھے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا، اور اس موقع کے حضرت نے یہ اشعار بتائے کہ علامہ اقبال نے جب اپنے دل کی حالت بدلی ہوئی دیکھی اور دل کے اندر وہ نورانیت اور وہ کیفیت انہوں نے محسوس کی کہ اب تک اس لذت سے محروم تھے، تو علامہ اقبال نے اسی وقت میں برجستہ یہ اشعار کہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ آگے کہا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اس کے بعد سے علامہ اقبال کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علامہ اقبال کے اشعار کا پھر رخ بعد میں بدل گیا، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر عشق کے درجے میں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے فارسی کی ایک رباعی کہی ہے علامہ اقبال نے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کس درجے کا حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ کہ اللہ تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں اور فقیر ہوں، یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ دوستو، مسئلہ یہی ہو رہا ہے، ہمیں بھی، میرا مقصد کوئی واقعات محض سنانا نہیں، ہمیں اپنا اور امت کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ختم ہو گیا، اللہ کی شان بے نیازی کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں رہا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، لیکن اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بھی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جب تک آپ کا وجود اس دنیا کے اندر رہے گا اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام جب بادل کو دیکھتے تو لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، پریشان ہو جاتے، حتیٰ کہ یا بادل چلا جائے یا برسنے لگے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ معلوم کر لیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے خوف معلوم ہوتا ہے اللہ کا، کہیں ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، قوم عاد بھی بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ انہوں نے بھی بادل کو آتا ہوا دیکھا تھا اور کہا تھا یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا، لیکن وہی بادل ان کی ہلاکت اور بربادی کا سامان بنا۔ کون کہہ رہے ہیں دوستو؟ اللہ کے نبی۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، پھر آپ فکر مند کیوں ہو رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، کہیں یہ بادل ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے، اس میں سے عذاب نہ آ جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. وعدہ تو اللہ نے فرما لیا، آپ جب تک رہیں گے آپ کی برکت سے، آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کی برکت سے عذاب نہیں آئے گا، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں، بے شک اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن جب نظر جاتی ہے اللہ کی شان بے نیازی پر تو انبیاء اور اولیاء بھی لرزنے لگتے ہیں. دوستو اللہ الصمد، مجھے عرض کرنا یہ ہے دوستو، لیکن ہم نہیں لرز رہے ہیں، حالات ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، حالات ایک سے ایک حالات، فتنے مصائب کی گویا کہ ایک لڑی ہے، ایک دانہ گرتا ہے وہ ابھی نیچے زمین پر نہیں پہنچتا، دوسرا دانہ گرنے لگتا ہے، حالات کی مصائب کی آفات و بلیات کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، اللہ کی شان بے نیاز ہے. آج یہ بیماری اور یہ وبا کرونا جس کو کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ تو اب تو زیادہ تر شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن بہرحال جب اس کے نقصانات بھی سامنے آئے تو پھر بہرحال پروپیگنڈا محض پروپیگنڈا تو نہیں کہا جا سکتا، ایک اللہ حفاظت فرمائے وبا کی بہرحال شکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ سیاسی لوگ اپنے غلط مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وبا ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ حالات ہیں، سب کچھ ہے. میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی شان بے نیازی. ایک ہمارے دوست ہیں، بڑے بزرگ ہیں انگلینڈ میں، بہت بڑے مبصر بھی ہیں، عالمی شخصیت ہیں اور ہر فن کے ماہر ہیں. انہوں نے بتایا یہ وائرس جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، ماہرین ڈاکٹروں نے اس پر جو ریسرچ کیا، اس کا جو خلاصہ نکالا، یہ نکالا کہ وائرس کو جو ساری دنیا کے اندر جس نے ایک تہلکہ مچا رکھا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے نہ جانے کتنی اموات اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اگر ان کو ایک بوتل کے اندر ان وائرس کو مجسم طریقے سے اگر ایک بوتل کے اندر جمع کیا جائے، تو کوک کی جو ٹین والی بوتل ہوتی ہے ایک لیٹر کی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پوری ایک بوتل بھی نہیں بھرے گی، صرف اتنا سا وائرس ہے، لیکن ساری دنیا کے اندر اس نے تہلکہ مچایا ہے. کیوں؟ وائرس کچھ نہیں، وبا کچھ نہیں، اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں اپنی خشیت اللہ عطا فرمائے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو کہا، کوئی چیز مؤثر بذات نہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا لا تلعن الریح فإنها مامورة، ہوا کو برا نہ کہو، ہوا سے تمہارا نقصان ہو جائے، سیلاب آ گیا نقصان ہو گیا، پانی سے پانی کو برا نہ کہو، ہوا کو برا نہ کہو، انہا مامورا، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. مولانا رومی نے اس کی وضاحت فرمائی، خاک و بادو آب و آتش گفتہ اند، با ہما تو مردہ باحق زندہ اند، آگ مٹی پانی اور ہوا یہ ہمارے اور تمہارے اعتبار سے بے حص ہیں، ہم انہیں مردہ اور بے حص سمجھتے ہیں، آگ مٹی پانی اور ہوا، لیکن فرمایا اللہ کے حکم کے سامنے سب زندہ ہیں، جیسا حکم ہوتا ہے ویسا یہ عمل کرتے ہیں، کچھ وائرس نہیں کچھ نہیں ہے، لیکن سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. ساری دنیا کو معمولی سے وائرس نے ہلا کے رکھ دیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ کی شان بے نیازی پر ہماری نظر نہیں ہے. علامہ اقبال نے اللہ کی شان بے نیازی کو بہت اچھے الفاظ میں اور ان اشعار میں اس کا نقشہ کھینچا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اللہ تو بے نیاز ہے میں محتاج ہوں گنہگار ہوں، قیامت کے دن یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دینا، لیک گر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، لیکن یا اللہ اگر تو میرے گناہوں کا حساب لینا ہی چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کے یا اللہ میرے گناہوں کا حساب لینا، کہیں حضور کے سامنے میری رسوائی نہ ہو کہ میرا یہ امتی اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لایا ہے، حضور کے سامنے رسوائی سے یا اللہ میری حفاظت فرما لینا۔ دوستو، انقلاب آیا ہے، زندگیاں بدلی ہیں اور قرآن کی ہدایت پھیلی ہے، یہ نعمت ہمارے پاس اللہ کی موجود ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب سے ہماری کامیابی کو جوڑا ہے، ایمان والے کی ترقی اور کامیابی کو دنیا اور آخرت کی اللہ نے جوڑا ہے، وہ قرآن کریم سے جوڑا ہے، ہمارے بڑوں نے اس قرآن سے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب حالات آئے، یہ سب حالات آ رہے ہیں اور ابھی تانتا بندھا ہوا ہے، ابھی اللہ حفاظت فرمائے انتہا نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ غور کریں کیا ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، ہم نے جو غور کیا ہے اور جو عالمی مشاہدات ہیں سب کے سامنے ہیں، خاص طور پر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ان حالات سے کوئی سبق نہیں لیا، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے، میاں بیوی کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی اور بہن بہن کی لڑائی، آپس کے اختلافات اس کرونا اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور بڑھ گئے، رپورٹیں یہ آئی ہیں، اخبارات آپ دیکھیے، حالات سنیے، نتیجہ نکالیے، جن حالات کی، جن حضرات کی عالمی حالات پر نظر ہے انہوں نے خلاصہ یہ بتایا ہے کہ امت کے حالات ان حالات میں اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور زیادہ خراب ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان دو سالوں میں طلاق کے جس قدر واقعات پیش آئے ہیں، اس سے پہلے اتنے واقعات پیش نہیں آئے، ان دو سالوں میں ہمارے بچوں کے اندر جتنا فتنہ آیا ہے، ہمارے بچوں کے اخلاق اور اعمال میں جس قدر گراوٹ آئی ہے، خرابی آئی ہے، اتنی خرابی اس سے پہلے نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی خشیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی شان بے نیازی کا تصور، اس کا استحضار ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی شانہ ساری امت کو فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے کہنا یہ ہے خاص طور پر کہ اپنا محاسبہ کیجیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ساری امت کو اللہ توفیق دے، آپس کے اختلافات کو ختم کرو۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اور آپس کے اختلاف قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل میں ایک عرصے تک رہ کر آئے، تو حضرت جب آئے ہیں وہاں سے رہا ہو کر دیوبند کے اندر، حضرت کے استقبال میں جلسہ ہوا اور اس میں حضرت کا بیان ہوا، تو حضرت نے اس میں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی، اور حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم نے مالٹا جیل کی تنہائیوں میں رہ کر غور کیا کہ آخر امت ناکامی میں کیوں جا رہی ہے اور تنزلی کے اندر کیوں مبتلا ہو رہی ہے، امت ذلیل اور خوار کیوں ہو رہی ہے۔ ہم نے مالٹا کی جیل میں اور تنہائیوں کے اندر اس کے اسباب پر غور کیا، تو دو سبب ہمیں سمجھ میں آئے، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا، خاص طور پر مسلمانوں کے گھروں کا اختلاف، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن سے دوری، قرآن عام ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا ہمیں پتہ نہیں. الحمدللہ یہ علماء اپنی صلاحیتوں کو تمہارے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنی توانائیوں کو تمہارے پیچھے لگا رکھا ہے، قرآن کے ترجمے لکھ رہے ہیں، اردو زبان میں بھی لکھے، ایک سے ایک ترجمے لکھے، تفسیریں لکھی، ہندی زبان کے اندر بھی، انگریزی زبان کے اندر بھی، مسجدوں میں قرآن کی تفسیر کے سلسلے شروع کر رکھے ہیں، کسی مسجد میں روزانہ، کسی مسجد میں ہفتے میں ایک دن، کسی مسجد میں ہفتے میں دو دن ترجمہ بھی قرآن کا لوگ جاننے لگے ہیں، تفسیر بھی سب کو معلوم ہے. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں دوستو، ترجمہ اور تفسیر تو یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں، خالی جاننا کافی نہیں. ایک جلیل القدر صحابی ہیں، زیاد بن لبید رضی اللہ، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے، بڑے صحابی ہیں، انصاری بھی اور مہاجر بھی. ایک چیستانوی ہے یہ علمی لطیفہ، اس کو تو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیعان، آپ علیہ السلام نے ایک خوفناک چیز کا تذکرہ فرمایا. ہم ڈر گئے کہ معلوم نہیں کیا بات پیش آئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک عند ذہاب العلم، او کما قال، فرمایا کہ یہ خوفناک حالات پیش آئیں گے جبکہ علم ختم ہو جائے گا. زیاد کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم. یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہو جائے گا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقلت کا ام کا زیاد ان کنت لا اراک من افقہ رجل بالمدینہ. بس بھائی 5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر رہے ہیں، اذان ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زیاد کو فرمایا کہ اے زیاد، تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی تمہارے اوپر تعجب ہے. عربی زبان کا محاورہ ہے، جب مخاطب اور سامنے والا آدمی نادانی کی بات کرے تو تعجب کے طور پہ بولا جاتا ہے، تمہارے حال پر تعجب ہے. ان کنت لا اراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تمہیں مدینے کے بڑے عقل مندوں میں سمجھا کرتا تھا. اولیس ہذہ الیہود والنصارا یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء مما فیہما. کیا یہ یہود و نصارا اپنی کتاب توریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ تم کہہ رہے ہو علم کیسے ختم ہو جائے گا، ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات اور انجیل کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتاب کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کا علم ختم ہو گیا. میری امت بھی اگر قرآن کے تقاضے پر نہیں چلے گی تو علم ختم مانا جائے گا. محض جاننا کافی نہیں، ترجمہ سن لینا کافی نہیں، تفسیر سن لینا کافی نہیں. ان علماء کی قدر کیجئے دوستو، یہ میں ایک بے لوس اور صرف ایک مخلصانہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان علماء کی قدر کیجئے. آگے آنے والا زمانہ بہت نازک ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ایسی پالیسیاں وضع ہو رہی ہیں اور ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ہمیں آگے علم کی راہ میں مشکلات نظر آ رہی ہیں. یہ علماء، یہ ائمہ اور یہ دین کے خدام ایک بہت بڑی نعمت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایسا زمانہ آ جائے گا دین پر قائم رہنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی، اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں لگتا تھا کہ وہ حالات ابھی دور ہیں، لیکن ہماری جو کوتاہ نظر ہے اس کے اعتبار سے حالات کا کچھ رخ کچھ اسی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے موقع غنیمت ہے، فائدہ اٹھائیے، قدر کیجئے، ان علماء سے جڑیے، اولیاء اللہ سے جڑیے، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑیے، اور اپنے بچوں کی بھی فکر کیجئے، گھروں کے اختلافات کو ختم کرو. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو اختلافات رونما ہو رہے ہیں اس کی کوئی بنیادی وجہ نہیں ہوتی. کبھی اختلاف ہوتا ہے، بھائی ایک زمین جائیداد کے اوپر جھگڑا ہے، اس کا کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اختلاف ہے. بھائی ایک معقول کوئی بنیاد ہے، اگرچہ اس کا بھی حل ہے، لیکن عام گھروں میں جو اختلافات ہیں ایسی کوئی بنیاد نہیں. کیوں اختلافات؟ بھائی تو نے ایسا کیوں کر دیا، تو نے ایسا کیوں کہہ دیا، ذرا سی مزاج کے خلاف بات پیش آئی اور لڑائیاں شروع ہو گئی. شوہر بیوی کی لڑائی، باپ بیٹا کی لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، ان لڑائیوں نے ہمارے گھر کی برکتوں کو ختم کر دیا. اختلاف ذات البین ہی الحالقہ، حدیث میں ہے، آپس کا اختلاف مونڈ دینے والا ہے. مونڈ دینے والا یعنی دنیا کی برکت کو، کاروبار کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے. ایسا نہیں، کاروبار کی بے برکتی کی شکایت عام ہے، اس کے اسباب میں جانا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے، کیا وجوہ ہیں عام طور پر کاروبار میں برکت نہ ہونے کی اور تدبیروں میں کامیابی نہ ملنے کے. دو سبب ہوتے ہیں دوستو، ایک سبب ہوتا ہے آپس کا اختلاف اور بد اخلاقی. حدیث کے اندر فرمایا گیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غصہ اور بد اخلاقی بے برکتی لاتی ہے. اور دوسری چیز ہے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا. یہ فکر پیدا ہوتی ہی نہیں، یہ فکر تو ہر ایک کو ہوتی ہے کہ میرا فلاں پر حق ہے، وہ حق ادا نہیں کرتا. یہ فکر نہیں ہوتی، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، میرے اوپر بھی کسی کا حق ہے یا نہیں، مجھے وہ حق ادا کرنا چاہیے، یہ بات ذہن کے اندر نہیں آتی. ان اختلافات نے ہماری برکتوں کو ختم کر دیا، ہمارے سکون کو ختم کر دیا، ہماری زندگی کا قرار اور سکون ان اختلافات کی وجہ سے دوستو برباد ہو گیا. ان اختلافات کو ختم کرو اور اپنے بچوں کی فکر کرو، ان کے مستقبل کی فکر کرو. اس کی کچھ تفصیلات اور بتانی تھی لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں. دوستو اللہ اسی پر عمل کی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے. سب سے پہلے ان باتوں کا جو ہے مخاطب اور مکلف میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. اپنا محاسبہ کیا کرو، ہر دن آدمی اپنا محاسبہ کرے، آج میں نے کتنے نیک اعمال کیے، کیا گناہ ہوئے. وہ گناہ اپنے چاہے ذاتی اور شخصی اعتبار سے ہوں، چاہے حقوق کے قبیل سے ہوں. میں نے اپنے کسی بھائی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، مجھے اذیت پہنچی ہو اسے برداشت کر لو، صبر کر لو، یہ صبر قبر میں تمہارے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. حدیث شریف کے اندر فرمایا قبر میں آدمی جائے گا تو یہ اعمال نماز روزہ وغیرہ مجسم ہو جائیں گے، عذاب آنا چاہے گا تو یہ اعمال روک دیں گے عذاب کو. قبر کے ایک کونے میں یہ صبر کھڑا رہے گا، جب اس کا عذاب رک جائے گا اعمال کی برکت سے تو یہ صبر آئے گا اور ان اعمال سے نماز وغیرہ سے کہے گا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہی اس کا عذاب روک دیا، میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی عمل میں کمزوری ہوئی نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں اور وہاں سے عذاب نہ روکا تو میں آ کر اس طرف سے عذاب کو روک دیتا. یہ صبر یوں کہے گا قبر میں، چلو تم نے ہی اس کے عذاب کو روک دیا، اب میں قیامت کے دن اعمال تلنے کے وقت میں اس کے کام آؤں گا. یہ صبر بڑے فائدے کی چیز ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صبر کرنا کڑوا گھونٹ ہے، بہت مشکل گزرتا ہے اس وقت میں لیکن بعد میں اس میں راحت بہت ہے. یہ فرماتے تھے حضرت، کڑوا گھونٹ ہے لیکن اس میں راحت بہت ہے. دوستو اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنے اختلافات کو ہم ختم کریں، اپنے علماء سے جڑیں، ان سے فیض اٹھائیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. قرآن پڑھو، ترجمہ سنو، تفسیر سنو، لیکن نیت کرو کہ اس کی برکت سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کے اخلاق کی فکر کرو، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنا خوف عطا ہونے کا ذریعہ بنا، اپنی خشیت عطا ہونے کا ذریعہ بنا، گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم کو بھی معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما، ساری امت کو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ ساری امت کو معاف فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی معرفت یا اللہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اجتماعیت پیدا فرما، تفرق سے بچا. یا اللہ انتشار سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ انتشار سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس وبا کو سارے عالم سے ختم فرما، یا اللہ اس وبا کو سارے عالم سے ختم فرما. یا اللہ بے شک ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہمیں کمزوری کا اقرار ہے، اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے. یا اللہ لیکن تو غفور ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ شان رحیمی کا معاملہ فرما، شان کریمی کا یا اللہ معاملہ فرما. حاضرین کے قلوب میں جو اپنی اپنی جائز حاجات ہیں تو سب کے حال سے واقف ہے، سب کی جائز حاجات کو دنیا اور آخرت کی اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اللہم انا نسألوکا من خیر ما سألک منہ نبیوکا و حبیبوکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیوکا و حبیبوکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب